بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد.
یہ گناہوں سے بچنے کے طریقے ہیں. تو پہلی بات جو ہمیں سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچنا اور اس بچنے کے لیے جو بھی کرنا پڑے اسے کرنا یہ زندگی کا مقصود ہونا چاہیے. کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں, اچھے اعمال بھی ہیں برے اعمال بھی ہیں, اچھا کر لیا تو کر لیا, برے سے بچ گئے تو بچ گئے. کچھ وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں فکر تو پیدا ہو جاتی ہے برائی سے بچنے کی, مگر اس کے لیے جس طرح کی کوشش ہونی چاہیے وہ کوشش نہیں ہوتی. تو بزرگوں کے, اکابر کے, مشائخ کے ان ارشادات سے یا اس قسم کے ارشادات سے ہمیں جو بات پہلی سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ گناہوں سے بچنے کو مقصود بنایا جائے اور اس کے لیے جو کچھ کر سکیں کرنا چاہیے یا اس کے لیے جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے اسے کرنا چاہیے. اب ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ بد نظری سے ہم بچ جائیں. یہ بات تو ذہن میں بیٹھ گئی کہ راستے میں چلتے چلتے بد نظری نہیں کرنی چاہیے, گھر میں انٹرنیٹ کے اوپر بد نظری نہیں کرنی چاہیے, اخبار وغیرہ پڑھتے ہوئے بد نظری نہیں کرنی چاہیے, مگر اس کے لیے ہماری طرف سے کوشش کیا ہے. اس سے بچنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ غیبت نہیں کرنی چاہیے, بہت بڑا گناہ ہے, اللہ تعالی شانہ بہت ناراض ہوتے ہیں. الغیبت اشد من الزنا, غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت. مگر بچنے کے لیے میں کیا کر رہا ہوں؟ تو ہماری فکر بس یہی تک ہے کہ میں گناہوں کو نہیں کرنا چاہتا, گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں, یہ برے کام ہے, بس ختم ہو گئی. اس کے لیے محنت ہماری طرف سے کچھ نہیں. نفس حاوی, شیطان حاوی, سستی اور غفلت حاوی, تو گناہوں سے بچنا یہ زندگی کا مقصود ہونا چاہیے. دوا میں طاعت, طاعت کا معنی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی فرما برداری کرنا, اور فرما برداری کا مطلب یہ کہ نافرمانی نہ کرنا. اللہ تعالی شانہ کی فرما برداری کرنا طاعت. تو طاعت جو ہے کبھی کر لی کبھی نہیں, دوا میں طاعت, ہمیشہ ہمیشہ طاعت, ہمیشہ ہر حال میں نافرمانی سے بچنا. اب یہ مقصود بناؤ پہلے, مقصود کہ مقصود زندگی کا دوا میں طاعت ہے, اللہ کی کبھی بھی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے دربار میں, فرشتوں کے رجسٹر میں میں نافرمان ایک لمحے کے لیے بھی نہ لکھا جاؤں. اور اگر کوئی نافرمانی ہو جائے اور نافرمانوں کی فہرست میں آ جاؤں تو فوراً توبہ کر کے جتنا جلدی ہو سکے دوبارہ فرما برداروں کی فہرست میں آ جاؤں. دوام اطاعت, دوام اطاعت. اللہ راضی ہوتے ہیں طاعت سے اور ناراض ہوتے ہیں معاصی سے, لہذا معاصی سے بچنا چاہیے اور طاعات کو بجا لانا چاہیے. اور یہ ہونا چاہیے کنٹینیوٹی کے ساتھ, دوام, اس پر دوام ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ رمضان المبارک میں تو طاعات ہیں اور شوال میں نہیں, یہ نہیں کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں تو طاعات ہیں لیسٹر میں نہیں, یہ نہیں کہ مسجد میں تو طاعات ہیں بازار میں نہیں. دوام میں طاعت, رات کو دن کو, خلوت میں جلوت میں, پرائیویٹ لائف میں پبلک لائف میں, عبادات میں معاملات میں معاشرت میں حسن اخلاق میں, آنکھوں کے استعمال میں, کانوں کے استعمال میں, زبان کے استعمال میں, دل دماغ کے استعمال میں, پیسے کمانے میں, پیسے خرچ کرنے میں, دل کی پوری حفاظت ہو حسد سے, کینہ سے, بغض سے, بخل سے, کبر سے, بے صبری سے, ناشکری سے, ہر اینگل سے, ہر اسپیکٹ سے طاعت, اور وہ بھی دوام کے ساتھ, دوام طاعت, اس سے اللہ راضی ہوتا ہے. اور دوام طاعت کے لیے دوام ذکر ضروری ہے, اس لیے کہ گناہ سرزد ہوتا ہے غفلت سے. تو اگر 25 منٹ تک اللہ کا استحضار رہتا ہے, اللہ کی یاد رہتی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اور 5 منٹ کے لیے غفلت ہو گئی, پھر 30 منٹ کے لیے اللہ کا اویئرنس آ گئی, یہ 5 منٹ جو ہے اس میں غفلت ہو گئی تو گناہ ہو جائے گا. اویئرنس, ایک شخص ہے اسے سپیڈ ڈرائیونگ کی عادت ہو, وہ لیمٹ سے باہر ہی گاڑی ہانکتا ہے, تو جب تک اسے استحضار رہے گا کہ کیمرا مجھے دیکھ رہا ہے تو کنٹرول رہے گا بریک کے اوپر, اس کا پاؤں پورا کنٹرول میں رہے گا. اور جہاں یہ خیال چک جاوے کہ کیمرا مجھے دیکھ رہا ہے, پولیس مجھے دیکھ رہا ہے, پولیس کھڑی ہے, تو وہ غلطی کرے گا. الم یعلم بان اللہ یرا, کیا بندہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْت, اللہ سے ڈر جہاں کہیں بھی تو ہو, یعنی تقوی والی زندگی اختیار کر, تقوی والی. اور تقوی یہی ہے طاعت, طاعت والی زندگی اختیار کر, نافرمانی سے بچ جہاں کہیں بھی تو ہو, اس لیے کہ اللہ ہر جگہ ہے, تو جہاں کہیں بھی ہوگا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے, تو جہاں کہیں بھی ہوگا اللہ کو تیری ہر نقل و حرکت کا علم ہے. یہ ذکر جب نصیب ہو جائے, ذکر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ قادر مطلق ہے, اللہ کے قبضے قدرت میں نفع اور ضرر ہے, وہ مجھے سزا دے سکتا ہے, میری اس وقت پکڑ کر سکتا ہے, تو طاعت میں کبھی بھی کوتاہی نہیں ہوگی, نافرمانی سرزد نہیں ہوگی. نافرمانی سرزد ہی ہوتی ہے اس وقت جبکہ ذکر سے غفلت ہو جائے, اور ذکر بھی صرف میری یاد نہیں, میری یاد نہیں. ایک شخص کو ایسا ایک ایسے ملک میں ہو کہ جس ملک میں کیمرہ بھی لگا ہوا ہے مگر سب کو پتا ہے کہ یہاں کی پولیس کچھ نہیں کرتی, تو کیمرہ دیکھنے کے بعد اس کی گاڑی کی رفتار میں کوئی فرق نہیں آئے گا. تو دیکھو ذکر ہے, یاد ہے کہ کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے مگر ڈر نہیں ہے. اور ایسے ملک کا رہنے والا برطانیہ آ گیا اور یہاں بھی اس کی نظر کیمرے پر پڑی, مگر کیمرے پر نظر پڑتے ہی پاؤں اس کا نہیں جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کی پولیس کی اسے معرفت حاصل نہیں ہے کہ وہ کیسی پکڑ کر دی ہے. اس کو ایسا ہی ہے کہ جیسے ہمارے ملک میں چل جاتا ہے یہاں بھی چل جائے گا, تو نہیں بچ سکے گا. ذکر معرفت کے ساتھ اللہ کی یاد ہو, اس معرفت کے ساتھ کے اللہ کی یاد ہو اس معرفت کے ساتھ کہ وہ قادر مطلق ہے, وہ حکم الحاکمین ہے, وہ نفع اور ضرر کے مالک ہیں, وہ اچھا کام کرنے والوں کو اچھائی دیتے ہیں اور برا کام کرنے والوں کی پکڑ کرتے ہیں. کسی وقت بھی پکڑ کر سکتے ہیں, ابھی مرنے کے بعد, مرنے کے بعد تو گناہ نہیں ہوگا, طاعت وجود میں آئے گی. اور غفلت ہو گئی تو والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ, یہ کا معلوم ہوا کہ اذا فعلوا فاحشة, جب وہ بے حیائی کا کام کر رہے ہوتے ہیں, گناہ کا کام کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت ذکر اللہ کے مصداق نہیں ہوتے, اس وقت ان کو اللہ یاد نہیں ہوتا. اس لیے کہ اگر اس وقت اللہ یاد ہوتا تو ذکر اللہ کا تو نتیجہ ہے فاستغفروا لذنوبہم, اللہ یاد آتے ہی وہ توبہ کرتے ہیں کہ توبہ توبہ یہ ہم نے کیا کیا. تو گناہ کیا, گناہ کرنے کے بعد اللہ یاد آ گیا, اللہ کی یاد آتے ہی استغفار. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گناہ کرنے سے پہلے اللہ یاد ہوتا تو گناہ کرتے ہی نہیں, گناہ کرتے ہوئے اگر اللہ یاد آ جاتا تو رک جاتے. پتہ یہ چلا کہ اللہ کی یاد سے غفلت معصیت کی طرف لے جاتی. اس لیے دوا میں طاعت کے لیے دوا میں ذکر ضروری ہے, اور یہ ذکر بھی معرفت کے ساتھ, معرفت کے ساتھ, معرفت پہچان. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو دوا میں ذکر نصیب فرمائے, اور دوا میں ذکر کے نتیجے میں دوا میں طاعت نصیب فرمائے. تو دوا میں طاعت, بدوا میں ذکر, دوا میں طاعت دوا میں ذکر کے ساتھ. اسی لیے صوفیاء کرام محنت کرواتے ہیں ذکر کے اوپر, ذکر کہ دل میں اللہ تعالی شانہ کا ذکر معرفت کے ساتھ رچ بس جائے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا وہ واقعہ مشہور ہے کہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے, راستے میں ایک چرواہے کے ساتھ ملاقات ہوئی اور اس سے دودھ مانگا. اس نے کہا کہ نہیں, یہ میری بکری نہیں ہے, ان بکریوں کا مالک کوئی اور ہے, اجازت کے بغیر نہیں دے سکتا. دیکھا کہ بڑا امانتدار ہے, پھر روزے سے بھی وہ تھا تو امتحان لینا چاہا, اس کو آزمانا چاہا. تو آپ نے فرمایا کہ ایک بکری مجھے دے دے, میں اس کی تجھے قیمت دے دیتا ہوں, ہمارا بھی کام ہو جائے گا کہ ہم لوگ بھوکے ہیں, تیرا بھی کام ہو جائے گا کہ تجھے پیسے مل جائیں گے, اور بکریوں کا مالک تجھ سے پوچھے کہ 100 بکریوں میں سے ایک کہاں گئی تو کہنا کہ بھیڑیا کھا گیا. اب دیکھو اسے دوا میں ذکر حاصل تھا تو اس نے کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو فعین اللہ, اگر میں ایسا کروں تو فعین اللہ, تو اللہ کہاں ہے؟ یعنی مطلب ہے کہ اللہ ایسی کسی جگہ پر ہے کہ جہاں سے مجھے نہیں دیکھ سکے گا؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس لیے یہ کام میں نہیں کر سکتا. وہ لڑکی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ماں کہہ رہی تھی کہ امزق اللبن فقد طلع الفجر, صبح صادق قریب ہے, جلدی جلدی دودھ میں پانی ملا لے. وہ دودھ بیچنے کا کام کرتی تھی, تو دودھ میں جب پانی ملاتے ہیں تو کوانٹٹی بڑھ جاتی ہے, کوانٹٹی بڑھ جائے گی تو پیسے زیادہ آئیں گے. ایسا کرتے ہیں لوگ, دھوکہ دیتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, ہوتا ہے ایسا ہر جگہ کے اوپر دھوکہ ہے. بعض جگہوں کے اوپر اسے خوبصورت انداز میں پیش کیا جاتا ہے ترقی یافتہ ممالک میں, جھوٹ ہر جگہ ہے, دھوکہ ہر جگہ ہے, اس لیے کہ سب کا خدا پیسہ ہے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسے جمع ہو جائے, اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے. مگر انسان جو بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کا خمیازہ تو بھگتنا ہی پڑتا ہے, الا یہ کہ سچے دل سے توبہ کر لے, وبال کے آنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کر لے تو بچے گا, ورنہ نہیں بچے گا. کبھی کبھی پکڑ دنیا میں آ جاتی ہے, کبھی موت کے وقت آتی ہے, اور آخرت میں تو ہے ہی ہے. وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلہا, برائی کا بدلہ تو اسی کے مانند برائی ہے, وبال تو آئے گا. ایک شخص کی بھینس چر رہی تھی ندی کے کنارے پر, ہوگی اس کی زمین, سیلاب آیا, بڑھتے 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 وہ سیلاب زمین میں چلا گیا اور اس کی بھینس کو لے کر کے چلا گیا. ہوتا ہے ایسا, ہم نے بھی بچپن میں سنا کہ فلاں کی گائے جو ہے وہ سیلاب میں چلی گئی, فلاں کی بھینس چلی گئی, بہت رویا دھویا. تو گاؤں کے جو مولوی صاحب تھے وہ بھی اسے تسلی دینے کے لیے گئے, اس لیے کہ فارچون ہوتا ہے, ایک بھینس اسی پر گزارا ہوتا ہے, اس کا دودھ بیچنا, اس سے جو پیسے آئے بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا. تو مولوی صاحب نے تسلی دی, اور پھر تسلی دیتے ہوئے کہا کہ بھائی وہ جو دودھ بیچنے میں تم پانی ملاتے تھے وہ پانی بڑھتے بڑھتے اتنا ہو گیا کہ پوری بھینس کو ہی لے گیا. دیکھو وہ بال آیا گیا نا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک حدیث بیان فرمائی کہ اسی قسم کا ایک تاجر تھا, دودھ میں پانی ملا کر کے بیچا کرتا تھا. سفر کیا اس نے تجارت کی غرض سے, تو پہلے زمانے میں سرمایہ پورا ہی لے جاتے تھے ساتھ, بینک اور کارڈ وغیرہ کی تو سسٹم تھی نہیں. اب کشتی کا سفر تھا تو اس کا ایک پیٹ تھا, پالتو بندر منگی, تو اسے سمندر کے بیچ میں پتا نہیں کیا سوجی, کھیلتے کھیلتے اس نے وہ جو درہموں کی دیناروں کی پوٹلی اس نے دبائی ہوئی تھی وہ نکال دی وہ بندر میں. اب وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگے اور اسے ڈر لگے کہ اس بندر کو تو معلوم ہی نہیں کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے, تو میرا سرمایہ ہے پورا, سال ہا سال کا کمایا ہوا, مگر وہ قابو میں نہ آئے. جب وہ بندر بھی تنگ آ گیا تو وہ چڑھ گیا بادبان کے اوپر, سیلز کے اوپر چڑھ گیا. اب اسے اور زیادہ فکر ہوئی کہ کودتے اچھلتے اگر پانی میں پھینک دے پوری تھیلی. اس نے تھوڑی دیر کے بعد اس تھیلی کو کھولا, اس تھیلی کو کھولا اور کھیلنے لگا, بندر تھا کہ اس میں سے ایک دینار نکال کر کے اس کے اوپر پھینکے اور ایک دینار سمندر میں پھینکے, ایک دینار اس کے اوپر پھینکے, ایک دینار سمندر کے اوپر پھینکے. وہ اس کے خالص دودھ کا جو پیسہ تھا وہ تو اسے مل گیا, اور وہ پانی کا پیسہ تھا وہ پانی میں چلا گیا, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. وبال آتا ہے گناہوں کا, وبال کی بہت ساری شکلیں ہیں مگر آتا ہے وبال, اور دنیا ہی میں وہ وبال پکڑ لے اور وہ مجبور کرے انسان کو توبہ کرنے پر, اللہ کی طرف رجوع کرنے پر, تو پھر بھی اچھا ہے. موت کے وقت اگر آیا اور اس نے ایمان کو دبوچ لیا, ایمان ہی سے محروم کر دیا, تو اس لیے بھائی معاصی سے توبہ کر کے باز آنا چاہیے, اور طاعت والی زندگی, اور دوا میں طاعت والی, اور دوا میں طاعت کے لیے دوا میں ذکر ضروری ہے, اس لیے ذکر پر محنت کرو, ذکر میں دل کو ذاکر بناؤ. تو عورت کہہ رہی تھی کہ ام ذوق اللبن, دودھ میں پانی کو ملا, تو لڑکی اس کی وہ یہ کہنے لگی کہ الم ینہنا امیر المؤمنین, کیا ہمیں امیر المؤمنین نے منع نہیں کیا ہے کہ یہ ناجائز ہے, اللہ ناراض ہوتے ہیں؟ اس نے کہا امیر المؤمنین کہاں یہاں دیکھ رہے ہیں تجھے اور مجھے, ہوں گے امیر المؤمنین اپنے بستر میں پڑے ہوئے, ہوں گے امیر المؤمنین مسلح پہ کھڑے تہجد پڑھ رہے ہوں گے, اور امیر المؤمنین باہر ہی کھڑے کھڑے یہ سب کچھ سن رہے تھے. تو دیکھو ماں غافلہ تھی, ذکر مفقود تھا, اس لیے اس کا ذہن امیر المومنین کی طرف گیا کہ امیر المومنین تھوڑے ہی یہاں کھڑے ہیں, اور لڑکی ذاکرہ تھی, دوا میں ذکر اسے حاصل تھا. تو نیند سے اٹھی ہے ابھی, اور نیند سے اٹھ کر بات کر رہی ہے, غفلت کا وقت ہوتا ہے, مگر پھر بھی اس نے کہا کہ اے میری امی جان, ان کان عمر لا یرانی فالہ عمر یرانی, عمر مجھے نہیں دیکھ رہا, عمر کا معبود تو مجھے دیکھ رہا ہے, عمر کا معبود تو مجھے دیکھ رہا ہے. دوا میں ذکر کی اس کی اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر دیا کہ اس لڑکی کو بہو بنا کر اپنے گھر میں لانا چاہیے, اور ان کے بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کے لیے تیار ہو گئے, اور اسی عورت کی نسل سے آگے جا کر عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی پیدا ہوتے ہیں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے, دنیا میں سکون سے زندگی گزارنے کے لیے, حسن خاتمے کے لیے, عزت کے لیے, آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے طاعت, اور وہ بھی دوام کے ساتھ ضروری ہے, اور دوا میں طاعت کا وجود ہوگا دوا میں ذکر سے. عرض کیا کر رہا ہوں, عرض یہ کر رہا ہوں کہ گناہوں سے بہت سے لوگوں کو تو بچنے کی فکر ہی نہیں ہے. اچھا, جو گناہوں سے بچنے کی فکر رکھتے ہیں ان میں بھی وہ ہیں کہ کچھ گناہوں سے بچنے کی فکر ہے اور باقی میں کوئی حرج نہیں. کوئی کسی لڑکی کے ساتھ عشق میں مبتلا ہے تو اسے میں دل سے نکالوں اس کی فکر نہیں ہوتی, نماز پڑھنے کی بہت فکر کر رہا ہے. بد نظری میں اگر مبتلا ہے تو اس سے بچنے کی بہت فکر کر رہا ہے, اور بہت سارے گناہ. مگر کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں کہ جو نفس کو اتنے بھاتے ہیں کہ اس کے بارے میں مطمئن ہوتے ہیں. جذبہ ہمارا یہ ہونا چاہیے, مقصود یہ ہونا چاہیے کہ میری زندگی سے اللہ کی ہر نافرمانی نکل جائے, یہ مقصود. بہت عبادت کروں, بہت اچھے اچھے کام کر لوں, نہ, یہ دوسرا مقصد ہے. پہلا مقصد یہ ہے کہ میری زندگی میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو, نافرمانی والی کوئی چیز نہ ہو, معصیت سے میری زندگی پاک ہو جائے, طاعت والی زندگی مجھے نصیب ہو جائے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جو طاعت والی زندگی گزارتا ہے فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وہ کن کے ساتھ ہوگا؟ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صدیقین، شہداء، صالحین اور انبیاء کے ساتھ ہوگا اور اس کی کوئی پانچویں کیٹیگری ہوگی، نہیں، یہ ان چار کیٹیگری میں سے کسی کیٹیگری میں شامل ہو جائے گا. اب نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے، تو یا تو یہ شہید ہوگا یا صدیق کے مقام پر فائز ہوگا یا صالح بن کر کے دنیا سے جائے گا. یعنی صالح بن کر جائے گا تو وہ ہوگا انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ، شہید بن کر کے جائے گا تو انبیاء، صدیقین اور صالحین کے ساتھ ہوگا. صدیق بن کر کے جائے گا تو انبیاء، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا. یعنی خود ان تین کیٹیگری میں سے کسی کیٹیگری میں شامل ہو جائے گا. نبوت کا دروازہ تو بند ہے، نبوت کے بعد روحانیت کا سب سے اونچا دروازہ ہے مقام صدیقیت، وہ دروازہ کھلا ہے آج بھی. محنت کرے کوئی، تو صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو فکر تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں جب ہم غموم ہموم کے شکار ہوتے ہیں، غموم ہموم کے بادل ہمارے اوپر چھا جاتے ہیں، اور جب ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کر لیتے ہیں، تو غموم ہموم کے بادل چھٹ جاتے ہیں. قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے؟ تو یہ آیت اتری کہ محنت کرو اور محنت کر کے طاعت کو بجا لاؤ، طاعت کی برکت سے بندہ صالح ہو جاتا ہے یا شہید ہو جاتا ہے یا صدیق ہو جاتا ہے. جب ان تینوں کیٹیگری میں سے کسی کیٹیگری میں شامل ہوگا تو من النبیین، انبیاء کی اسے رفاقت ملے گی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. طاعت کی برکت سے کیا ہے؟ کامیابی نصیب ہوتی ہے، طاعت کامیابی ہوتی ہے. اور شروع میں یہ طاعت جو ہے دوا میں ذکر کے بغیر ہوتی ہے. ایک تو ہے نا کہ دوا میں ذکر ہے، ہر وقت اللہ کی یاد ہے، اس لیے آٹومیٹک طاعت. اور دوسرا یہ ہے کہ کسی طرح جبر کر کر کے اللہ کو یاد کر کر کے طاعت. اللہ کی معرفت نہیں ہے تو نفس چاہتا ہے کہ نہیں نہیں یار کر لو نا، اس میں کیا حرج ہے. اگر کہا جائے کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر، تو بھی وہ باز نہیں آتا. اس لیے کہ معرفت کے ساتھ اللہ کی یاد نہیں ہے نا، تو مجاہدہ کریے شروع میں. شروع میں مجاہدہ. تو ایک تو یہ ہے کہ پہلے طاعت کو بجا لائے جبر کر کر کے، آٹومیٹک نہیں ہے. دوا میں ذکر معرفت کے ساتھ جب نصیب ہوگا تو بریک لگتی ہی جائے گی خود بخود، یہاں بریک لگانی پڑے گی شروع میں. اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں. اور جب مجاہدہ کریں گے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو اللہ تعالی شانہم اس کی رہنمائی فرمائیں گے، اور دھیرے دھیرے اس کے دل کا تزکیہ ہوگا، دھیرے دھیرے تزکیہ ہوگا مجاہدے سے. آٹومیٹک بریک نہیں لگے گی، لگانی پڑے گی، بہت زور دینا پڑے گا. اگر آرام سے بیٹھا رہا تو ذکر تو ہے ہی نہیں، دل میں تو غفلت ہے، وہ گناہ کی طرف چلا جائے گا. اچھے ماحول میں رکھنا پڑے گا، برے ماحول سے بچنا پڑے گا. اس لیے کہ ذرا برے ماحول میں گیا تو سلپ ہو گیا، ذرا غلط کمپنی میں سلپ ہو گیا. جبر کر کر کے، جبر کر کر کے. تو طاعت پر جبر کر کے جب جمتا ہے تو تزکیہ ہوتا ہے اس مجاہدے کی برکت سے، دل کی غفلت دھلتی ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اور جب تزکیہ ہوتا ہے تو دل رذائل سے پاک ہوتا ہے اور خصائل سے آراستہ. اور خصائل میں سے ایک خصلت ہے خشیت. تو بتکلف طاعت کرنے سے دل کا تزکیہ ہوتا ہے، اور تزکیہ کے نتیجے میں خشیت آتی ہے. اور جب خشیت آ جاتی ہے تو پھر دوا میں طاعت بتکلف نصیب ہو جاتا ہے. اور جب دوا میں طاعت بتکلف نصیب ہو جاتا ہے تو فقد فاز فوزا عظیما. تو وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے بتکلف، تو بتکلف اطاعت کرنے کے نتیجے میں تزکیہ ہوتا ہے، تزکیہ کے نتیجے میں خشیت آتی ہے، خشیت کے نتیجے میں بے تکلف طاعت آتی ہے، اور جب بے تکلف طاعت آتی ہے تو فقط فاز فوزا عظیما. اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو بتکلف طاعت کو بجا لاتا ہے تو اس کا تزکیہ ہوتا ہے، تزکیہ کے نتیجے میں خشیت اور خشیت آتی ہے، تو وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ پھر بے تکلف طاعت آ جاتی ہے، اور جب بے تکلف آ جاتی ہے تو فقط فاز فوزا عظیما. اسی کو دوسری جگہ پر بیان کیا گیا، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ کہ جو بتکلف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں تزکیہ ہوتا ہے، خشیت آتی ہے، جب خشیت آتی ہے تو بے تکلف طاعت وَيَتَّقْهِ تَقْوَى آ جاتا ہے، اب بریک اپنے برابر کنٹرول میں ہے. فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. عرض کیا کر رہا ہوں؟ عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے مقصود ہی نہیں بنایا، تمہیں مقصود بناؤ. مقصود کیا ہے؟ کسی طرح بھی اللہ کی نافرمانی سے بچنا، بس یہ ہے مقصود. کوئی دشمن ہے، کوئی ہمیں ستاتا ہے اور ہم ادھر سے جا رہے ہیں، وہ ادھر سے آ رہا ہے، اس کی ہم پہ نظر نہیں پڑی، ہماری اس کے اوپر نظر پڑ گئی. اب یہاں سے اگر ہم گزر جائیں تو پانچ منٹ میں گھر پہنچ جائیں گے، اور اس کے علاوہ دوسرا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ پیچھے سے جائیں گے تو گھر جاتے ہیں 25 منٹ لگ جائے گی، پھر بھی کیا کریں گے؟ یوں کر کے گلی میں گھس جائیں گے اس کے دیکھنے سے پہلے، کہ کوئی بات نہیں، 25 منٹ لگے تو کوئی حرج نہیں، مگر اس کا سامنا نہیں کرنا تو مصیبت میں پڑ جائیں گے. اس سے کہ سمجھ میں آ گیا کیا کہ یہ دشمن ہے اور نقصان پہنچائے گا، مجھے لوٹ لے گا، مجھے مارے گا، گالی دے گا، ذلیل کرے گا. بہتر یہ ہے کہ 25 منٹ کا راستہ ہم اختیار کریں، اس کا مقابلہ کرنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، 20 منٹ زیادہ ہماری چلی جائے گی. گناہ کی جو سنگینی ہے کہ گناہ سے کیا ہوتا ہے، یہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو اس کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے نکل گیا کہ ابن السودا، ایک کالی ماں کے بیٹے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن السودا، تو میں ہوئی تو یہ نکل گیا ابن السودا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انک امرؤن فیک جاہلیتن، تو ایسا شخص ہے کہ تیرے اندر زمانہ جاہلیت کی ایک خصلت اب بھی موجود ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں یہ ہے کہ یہ فرمایا کہ ما حسبتو انہ بقی فی صدرک شیء من کبر الجاہلیت، مجھے پتا نہیں تھا یہ ابو ذر تیری حالت کو میں دیکھ رہا تھا، ماشاءاللہ زاہد امت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، زہد میں صحابہ میں سے کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ سب سے جدا گانا مسلک تھا ان کا. مسئلہ یہ تھا کہ کسی کے پاس 24 گھنٹے اپنی دیکھ بھال کے لیے جتنی رقم کی ضرورت ہے اس سے زیادہ رقم ہو تو اسے خرچ کرنا ایسا ہی فرض ہے جیسے زکات نکالنا فرض ہے. تو اگر 1,00,000 پاؤنڈ آ جاتے تھے اور 24 آورز میں 50 پاؤنڈ کی ضرورت ہے تو سب خرچ کر ڈالتے تھے، رکھنا جائز ہی نہیں. اور بڑے بڑے صحابہ سے اس سلسلے میں ان کا مباحثہ ہوتا تھا. بہت بڑے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ کسی غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تھے، دور سے کسی کو آتے ہوئے دیکھا، پوچھا کہ یہ کون ہے، نظر نہیں آیا کہ یہ کون ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ نظر آیا مگر لوگوں کی توجہ متوجہ کرنا چاہتے تھے، یہ کون ہے؟ کہا کہ ابو ذر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر تنہا چل کے آ رہا ہے، لشکر تو پورا پہلے آ گیا، ابو ذر اکیلا آ رہا ہے، یہ زندگی بھی اکیلے گزارے گا اور مرے گا بھی اکیلے. تو مقام ربضہ مدینہ منورہ سے باہر وہاں ہجرت کی انہوں نے، وہاں انہوں نے قیام کیا اور انتقال ہوا وہیں پر. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے تفصیلات بیان کی تھی، تو ان تفصیلات کے مطابق جب ان کا انتقال ہونے لگا تو صرف وہ اور ان کی بیوی دو ہی تھے. تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ جا کر کے جانور ذبح کرو, اور جانور ذبح کر کے ایک بڑی جماعت کے لیے کھانا پکاؤ. تو بیوی کہنے لگی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کا انتقال ہو رہا ہے اور میں جانور کو جا کر کے ذبح کروں اور بڑی جماعت کے لیے کھانا تیار کروں, یہاں کون بڑی جماعت آ رہی ہے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ بتایا تھا کہ تمہارا جب انتقال ہوگا تو ایک بڑی جماعت وہاں سے گزرے گی اور تمہاری نماز جنازہ پڑھے گی, اتنا یقین تھا ان کو اس کے اوپر کہ بالکل ایسی جگہ پر جہاں اکیلے, مگر بیوی سے کہا. اور پھر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جماعت کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے, ان کا وہاں سے گزر ہوا, اسی وقت ان کا انتقال ہوا اور تجہیز و تکفین انہوں نے کی. تو یہ حالات ان کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے, اس لیے کہا کہ ماں حسیب تو تیرے حالات دیکھ کر کے مجھے یہ خیال نہیں تھا, انہو بقیہ فی صدرک شیء من کبر الجاہلیت, کہ زمانے جاہلیت میں جو کبر تھا اس میں سے بھی کچھ تیرے دل میں باقی رہا ہو, مجھے پتا نہیں تھا. اب ایسا شیخ تو دنیا میں دیکھا ہی نہیں تھا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شیخ تو دنیا نے نہیں دیکھا. یہ تو حضرت آدم کے بھی شیخ ہیں اور حضرت موسیٰ کے بھی شیخ ہیں اور حضرت عیسیٰ کے بھی شیخ ہیں, سارے انبیاء کے شیخ, جبریل اور میکائیل بھی ان کے تو مرید ہیں, وہ جھکے ہوئے ہیں سب ان کے سامنے. پھر بھی مرید کی اطلاع کے بغیر اور مرید کے احوال کی اطلاع کے بغیر انہیں بھی پتا نہیں چل سکا کہ میرے مرید کے اندر کون سی بیماری ہے. اس سے اطلاع کی اہمیت ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی اصلاح کرانا چاہتا ہے اسے اپنے شیخ کو اپنے احوال سے مطلع رکھنا چاہیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی واقعہ ہوتا ہے, اس واقعے سے ہمیں پتہ نہیں چلتا, وہ واقعہ بیان کرنے سے پھر شیخ کو اندازہ ہوتا ہے, جیسے یہاں انہیں پتہ ہی نہیں. تو کہا کہ زمانے جاہلیت کا کی ایک خصلت تم میں موجود ہے اور وہ ہے کبر. دیکھو ان کو جب پتہ چل گیا کہ میرے اندر ایک برائی ہے کبر کی, تو فکر کتنی تھی آخرت کی, فکر کتنی تھی. تو خود بھی اونچا مقام تھا. ایک ڈاکٹر ہوتا ہے, وہ دوسرے ڈاکٹر کو کوئی بیماری بتاتا ہے, وہ کم درجے کا ڈاکٹر ہے مگر کچھ علاج جانتا ہے تو پھر خود ہی علاج کرتا ہے, اور جب ڈاکٹر نہ ہو تو پھر شیخ سے علاج مانگنا پڑتا ہے, خود بھی ڈاکٹر سے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ صحابی کے مقام پر تھے, جب انہیں بتلا دیا کہ تمہیں یہ بیماری ہے تو خود ہی انہوں نے اس کا علاج کیا. کیا علاج کیا؟ سب کے سامنے. اس زمانے میں سوچو ابو ذر عربی اور بلال حبشی, اور حبشیوں کو بالکل نیچی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. یہ تو اسلام میں برابری کا سبق سکھایا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, تفریق ختم کر دی کہ کالے سفید, کوئی کالا ہے کوئی سفید ہے, اس بنیاد پر کوئی فیصلہ نہ کیا جائے. فیصلہ کیا جائے تقوی کی بنیاد پر. کتنے بڑے بڑے ائمہ ایسے گزرے ہیں جن کے رنگ کالے تھے مگر انہوں نے امت پر سرداری کی, جسے عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ تعالی, عطا بہت بڑے فقیہ اپنے زمانے کے, بہت بڑے عالم. عرب بھی جھکتے تھے ان کے سامنے, عرب کا عجم کا کالے کا سفید کا گورے, یہ امتیاز اسلام نے ختم کر دیا. سپیریورٹی کی بنیاد رنگ نہیں, سپیریورٹی کی بنیاد نسل نہیں, سپیریورٹی کی بنیاد تقوی ہے. جس کے پاس زیادہ تقوی وہ حکومت کرے گا. آج دنیا میں گورے سے گورا شخص بھی, بشرطے کہ وہ صحیح مسلمان ہو, جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنتا ہے تو اس کے دل میں یہ چاہت ضرور پیدا ہوتی ہوگی کہ کاش کے بلال کی جوتی مجھے مل جاتی تو میں چوم لیتا اسے, رضی اللہ تعالی عنہ. مگر اس وقت نیا نیا ابھی اسلام ہے, مگر فکر اتنی تھی آخرت کی, لیٹ گئے زمین پر حضرت بلال کے سامنے لیٹ گئے اور حضرت بلال سے کہا کہ اپنا پاؤں میرے رخسار پر رکھو, اپنا پاؤں. ایک شخص کا پاؤں کسی کے رخسار پر پڑے, روندا جائے, ذلت ہے ایک قسم کی. اگر اس زمانے میں حبشیوں کو کمتر سمجھا جاتا تھا, مگر سب کے سامنے یہ علاج کروایا, اس لیے کہ فکر جو ہے اپنی آخرت کی تھی. تو مقصود ہمیں بنانا ہے تمام گناہوں سے بچنا اور دائمی طاعت کو زندگی میں لانا, دائمی طاعت کو زندگی میں لانا, اور اس کے لیے دعا میں ذکر ضروری ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ ہمارا مقصد ہو جائے, مقصد یہ مقصد ہی نہیں ہے ہمارا, تو مقصد بناؤ اس کو کہ زندگی کا مقصد کیا ہے, گناہوں سے اپنی زندگی کو پاک رکھنا. اگر یہ مقصد ہمارا ہو جاتا تو سب سے پہلا کام ہم یہ کرتے کہ دعا میں ذکر کیسے آ جائے میری زندگی میں, شک کے رہنمائی پہ ہم چلتے, اس کے بتلائے ہوئے اذکار کو پورا کرتے, اشغال کو پورا کرتے, اور اپنے دل کو ذاکر بنانے کی کوشش کرتے, مگر مچھ کے آنسو بہاتے رہتے ہیں, ترقی نہیں ہوتی, یوں ہو رہا ہے, یوں ہو رہا ہے, ہوگا ہی, غفلت ہوگی تو سب کچھ ہوگا. اس غفلت کو دور کرنے کے لیے سوائے رونے دھونے کے آپ اور کر کیا رہے ہیں؟ بنیادی ذکر اور بنیادی معاملات تو آپ کر نہیں رہے ہیں, تو آگے شیخ کیا کرے گا؟ شیخ تو صرف رہنمائی کرتا ہے, فیوز تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں, باطن تو اللہ چمکاتے ہیں, اور باطن چمکے گا ذکر اللہ سے. کچھ بھی ہو جائے ذکر کو مت چھوڑو, اور ذکر کرو صرف ایک مقصد سے کہ اللہ کو پانا ہے, اللہ کو حاصل کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اطلاع بھی کرو اپنے شیخ کو, معمولات اور اذکار کی پابندی کے ساتھ, اشغال کی پابندی کے ساتھ, شیخ کے ساتھ برابر رابطہ, بری صحبت سے بچا جائے, بری جگہوں سے بچا جائے, صحبت ناجنس سے بچا جائے, امراضوں سے بچا جائے, عورتوں سے بچا جائے, انٹرنیٹ سے بچا جائے, اور اچھی صحبت میں, اچھے ماحول میں مجاہدے والی زندگی ہو. اور اطلاع اور اتباع, اطلاع اور اتباع, اطلاع اور اتباع, یہ جو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حضرات علاج بتلاتے ہیں, اور انہوں نے خود بھی ان چیزوں پر عمل کیا ہوگا, تجربہ کیا ہوگا, دوسروں پر خود پر تجربہ کیا ہوگا, یہ اسی قبیل سے کہ نہیں خطرہ, گناہ خطرہ. تو یہ جو کہا گیا کہ کسی کا ذکر ہی مت کرو چاہے اچھا ہو یا برا, تو کسی کو ایسا شبہ ہو سکتا ہے کہ بھائی کسی کا ذکر ہی نہ کرے تو دنیا میں رہیں گے کیسے, کسی کی بات ہی نہ کرے, ماں کی بات نہ کرے, باپ کی بات نہ کرے, بچوں کی بات نہ کرے, پڑوسی کی بات نہ کرے, دکاندار کی بات نہ کرے, تو رہیں گے کیسے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے کسی کا ذکر نہ کرے, بغیر ضرورت کے, نمبر ایک, بغیر ضرورت کے کسی کا ذکر نہ کرے. ضرورت ہے تو کہنا پڑے گا کہ بیٹا اسماعیل بھائی کی دکان سے جا کر کے دودھ لے آؤ, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, مگر ضرورت نہیں ہے, کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے جس سے دنیا میں کوئی نقصان پہنچے یا دین میں, تو ذکر کیوں کرے کسی کا؟ تو بغیر ضرورت کے کسی کا ذکر نہ کرے. اور یہ کب تک؟ جب تک دوا میں ذکر کی کیفیت حاصل نہ ہو. جب دوا میں ذکر کی کیفیت حاصل ہو جائے گی تو جب بھی کسی کا تذکرہ کریں گے اچھا ہی ہوگا, مگر جب تک نفس شریر ہے اور دوا میں ذکر کی کیفیت حاصل نہیں ہے, اس وقت تک بغیر ضرورت کے کسی کا تذکرہ ہی نہ کرے, نہ اچھا نہ برا. اس لیے کہ جب ہم کسی کا تذکرہ کرتے ہیں تو تذکرہ تو بہت عمدہ شروع ہوتا ہے اور بعد میں آگے جا کر کے جی بھائی احمد بھائی کی بات شروع کی, احمد بھائی ایسے ہیں, احمد بھائی ایسے ہیں, احمد بھائی ایسے ہیں, احمد بھائی ایسے ہیں, تو خود بولنے والا یا کوئی دوسرا سننے والا کہ ہاں یار سب باتیں ہیں مگر یہ ایک بات ان میں, چلو غیبت ہو گئی, ختم ہو گیا. یا ایسا کہ احمد بھائی کا تذکرہ ہوگا, ان کے دوسرے بھائی کا, ان کے تیسرے بھائی کا, ان کے چوتھے بھائی کا, ان کے پانچویں بھائی کا, سب کا اچھا تذکرہ ہوا, اور آخر میں جا کر ہاں یہ تو سب اچھے ہیں, وہ پہلے نلو چین ہے, بات اتنا ضروری نہیں تھی, نہیں یہ خبر نہیں خاندان میں کہیں پیدا تھی. دیکھو یعنی ان میں سے کسی کا برا تذکرہ نہیں کیا, وہ ایک کا برا تذکرہ کر دیا. اسی لیے قلت کلام, بات چیت کم کی جائے, لوگوں کے ساتھ اختلاط کم کیا جائے. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ غیبت سے بچنا ہے, اور جب غیبت بہت سنگین گناہ ہے اور یہ مقصد ہوگا کہ گناہوں سے بچنا ہے, تو بندہ کیا کرے گا؟ کچھ بھی کرے گا اس کے لیے, کچھ بھی کرے گا, کچھ بھی کرے گا اس سے بچنے کے لیے, کہیں پکڑ نہ ہو جائے. تو وہ اس کو اگر یہ کہا جائے کہ تم غیبت سے بچنا چاہتے ہو، غیبت کا علاج کرانا چاہتے ہو، عادت ہو گئی ہے تمہیں، کیونکہ ہاں کرنا چاہتے ہو، اس کا علاج یہ ہے کہ جب کسی کی غیبت ہو جائے تو اس کو جا کر کے کہو کہ بھائی گزشتہ کل تمہاری غیبت مجھ سے ہو گئی ہے، معاف کر دیجئے، لازم کر لو اپنے اوپر. اب جب بھی ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، تو اب چوتھی مرتبہ غیبت کرنے کا وقت آئے گا تو ڈرے گا کہ یار معافی مانگنے کے لیے پھر جانا پڑے گا، تو رک جائے گا خود بخود. دوسرا علاج یہ ہے کہ تذکرہ ہی نہ کرے کسی کا بغیر ضرورت کے، بغیر ضرورت شدیدہ کے. اللہ تعالی شانہ بھائی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے. تو اصل جو بنیادی بات آج ہوئی وہ یہ کہ مقصود زندگی کا کیا ہونا چاہیے آج سے، گناہوں سے. طاعت پر سب کچھ مرتب ہوتا ہے، طاعت پر. اور طاعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرنا اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا. اور یہ فرما برداری کیسی ہونی چاہیے؟ دوام کے ساتھ، دوام کے ساتھ. اور فرما برداری کے لیے اللہ کا ذکر ضروری ہے، اللہ کی یاد کہ اللہ بہت بڑا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے اچھے کام پر نفع پہنچائے گا، برے کام پر میری پکڑ کرے گا. یہ اللہ کی معرفت کے ساتھ، اللہ کی بڑائی کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، دوام ذکر. تو ذکر دوام ہوگا تو طاعت دوام، اور اگر ذکر میں دوام نہیں ہوگا تو طاعت میں بھی دوام نہیں. جتنی غفلت اتنی معصیت، جتنا ذکر اتنی اطاعت. تو محنت اسی لیے مشائخ دل پر کرواتے ہیں، دل پر. تو ذکر اللہ پر محنت ہو، اس کے ساتھ مجاہدہ ہو، اور گناہوں سے بچنے کے مجاہدے کے ساتھ جو چیزیں گناہوں تک پہنچاتی ہیں ان سب چیزوں سے بھی بچنا ہو، جن کا اجمالی ذکر آ چکا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.